چپ کر کے بیٹھنا. اچھا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آپ کو پا گیا اپنی جان ہے. ذکر سے جب ملا نور جان ہے, ذکر سے جب ملا نور جان ہے, سینکڑوں جان ملی میری جان ہے, سینکڑوں جان ملی میری جان ہے, ذکر سے جب ملا نور جان ہے, چاروں کی نسبت کی خوشبو ہے جاتی ہے سارے جہاں میں, کس طرح سے چھپاؤں محبت تقاضے آتے ہیں ان کو پورا نہ کرنے پر دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے اور آدمی کا نفس نیم جان ہو جاتا ہے, مثل مردہ کے ہو جاتا ہے. ایسے مردہ نفس کی روح قوی ہو جاتی ہے اور دل گلستاں ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی دل کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں جو دل ان کی خاطر سے ٹوٹتا ہے, ان کی خاطر سے حسرت اٹھاتا ہے, گناہوں سے بچنے کا غم اور حسرت اٹھاتا ہے. اسی ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن بناتے ہیں. اور جس کو یہ دولت نصیب نہیں, طاعات تو کرتا ہے عبادات تو کرتا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا, اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص کی ہوا بھی نہیں لگتی, خوشبو بھی نہیں ملتی.
نیند جا کر دیا حسرتوں نے رہ
صحرا میں ہوں گلستاں میں آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان اللہ کے راستے میں صرف ان خواہشات کی قربانی دینی ہے جن باتوں پر اللہ نے منع فرمایا ہے، جن خواہشات کے پورا کرنے پر، جن تقاضوں کے پورا کرنے پر اللہ نے منع فرمایا ہے، گندی خواہشات، بری خواہشات، بری عادتیں، برے برے اعمال، جس سے انسان کو خود بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کی حیا بھی غارت ہو جاتی ہے اور ساری انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، ایسی باتوں کو چھوڑنے پر اللہ مل جائے تو کتنا سستا سودا ہے، دونوں جہان کا مالک مل جائے کتنا سستا سودا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ پوچھ رہے تھے اللہ سے بزبان حال کہ یا اللہ کیا آپ پر فدا کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں، تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے۔ تو یہ بزرگ کا حوصلہ دیکھو، فرماتے ہیں ان کی معرفت دیکھو، پہچان کی بات ہوتی ہے، فرما رہے ہیں کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوس، آپ نے اپنی قیمت دو جہان بتلائی ہے، اے اللہ ابھی تو آپ بہت سستے معلوم ہوتے ہیں، دو جہاں آپ کے مقابلے میں کیا چیز ہیں، ایسے دسیوں سینکڑوں کروڑوں جہان بھی آپ پر قربان کریں اور آپ ہمیں مل جائیں تو بہت ہی سستا ہے سودا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت ہمارے دل میں عطا فرما دے، معرفت عطا فرما دے، تب معلوم ہوگا کہ گناہوں کو چھڑانے میں، گناہوں کے چھوڑنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ کی ماننے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں خود اپنی ذات عطا فرما رہے ہیں۔
آپ کی راہ میں جان دے کر
تھے کہ تین ہی قسم کے رجسٹر ہیں، ایک رجسٹر کافروں مشرکوں کا ہے جو ہمیشہ کے جہنمی ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر ہے، اگر توبہ کر لی تو اور بات ہے، مومن ہو گئے، لیکن جو کافر اور مشرک مرا ہمیشہ کی دوزخ اور جہنم ہے اس کے لیے۔ تو ایک رجسٹر کافروں اور مشرکوں کا ہے اور ایک رجسٹر ہے مومن گناہگار کا، کہ ایمان تو ہے لیکن گناہوں میں ملوث ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، ڈٹائی کے ساتھ گناہ کیا جا رہا ہے، تو یہ فاسق و فاجروں کا رجسٹر ہے۔ اور تیسرا ایک رجسٹر ہے کہ وہ مومن صالح کا ہے، اللہ والوں کا ہے، نیک لوگوں کا رجسٹر ہے، مومن بھی ہے ساتھ میں نیک بھی ہے، نیک کام کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور یہ اللہ والوں کا رجسٹر ہے۔ تو فرمایا کہ کون سے رجسٹر میں ہم اپنا نام لکھانا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ایمان تو ہمیں اللہ نے مفت میں دے ہی دیا، اب دو رجسٹر باقی رہ گئے، یا تو فاسق اور فاجر، خدا کے نافرمان اور خدا کے سرکش لوگوں میں نام لکھا جائے یہ اچھا ہے، یا خدا کے مطیع اور فرما بردار اور وفادار لوگوں میں نام لکھا جائے یہ اچھا ہے، ہم فیصلہ کر لیں، اور جب فیصلہ کر لیں تو پھر کام کریں، یہ نہیں کہ بس جذبات میں آ گئے کہ ہمیں تو اللہ والا ہی بننا ہے، لیکن کام کا وقت آیا تو پھر ڈھیلے ڈھیلے ڈالے ہیں، اس سے کام نہیں بنتا، جذبات ہی پہ اپنے مجذوب شاد رہے، جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو، عمل سے کام بنتا ہے، محض جذبات سے کام نہیں بنتا۔
یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو، کام کچھ نیک کر لو جانا،
کے بعد ہم سے مراد اپنا آپ ہے، یعنی مٹی کے ہم بنے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کیا رکھا ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی نیک اعمال صادر نہیں ہو سکتے. وہی توفیق دیتے ہیں تو انسان اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح و نیند قربان کر کے فجر کو جاتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، جو کچھ بھی نیک کام کرتا ہے اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نیکی تم کرتے ہو وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے، اور جو برائیاں گناہ تم کرتے ہو، گستاخیاں کرتے ہو، نالائقیاں کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے نفس کی شرارت ہے.
تیری توفیق کا آسرا ہے، ورنہ رہا ہے کیا خاکدان میں. تیری توفیق کا آسرا ہے، ورنہ رہا ہے کیا خاکدان میں. ذکر سے جب ملا مثل خورشید چمکا دے یا رب، درد مخفی ہے جو میری جان میں. مثل خورشید چمکا دے یا رب، درد مخفی ہے جو میری جان میں. مثل تیری رحمت کے صدقے میں اکثر، کیا عجب ہوگا باہرنا میں. تیری رحمت کے صدقے میں اکثر، تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب ہوں گے باغِ نعمت. تیری رحمت کے صدقے میں ہم سب کیا جب ہوں گے باغِ نعمت. ذکر سے جب ملا نور جانے، سینکڑوں جان ملی میری
جان. پانچ بجے اٹھانا
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے کچھ فضائل دل چاہتا ہے کہ پڑھ کر سنائے، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان جان نثار صحابہ نے کس طرح آپ پر اپنی جانیں فدا کی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ساری سے متعلق، یہ عشرہ مبشرہ میں تھے، جن دس صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان میں سے ایک غزوہ احد کے دن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال جان ساری کا ثبوت دیا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خود کو ڈھال بنا لیا تھا۔ وہ تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روک روک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی گزن سے بھی بچاتے تھے، چنانچہ نہ صرف یہ کہ ان کا ہاتھ زندگی بھر کے لیے شل ہو گیا اور بیکار ہو گیا تھا اور ان کے پورے جسم پر 80 زخم لگے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب بھی غزوہ احد کے دن کا تذکرہ کرتے تو کہا کرتے تھے کہ وہ دن تو در حقیقت طلحہ کی جان ساری اور فداکاری سے بھرپور دن تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ کے بیٹے اور قریشی ہیں، کنیت ابو محمد تھی، قدیم الاسلام تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ غزوہ بدر کے علاوہ اور تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کام سے کہیں گئے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، بال کثرت سے تھے، بڑے وجیح اور خوبصورت آدمی تھے۔ 64 برس کی عمر میں جنگ جمل کے موقع پر 20 جمادی الثانی 36 ہجری پنجشنبہ کے دن شہید ہوئے اور بصرہ میں دفن کیے گئے۔ اس میں میرا بتانا یہ مقصود تھا کہ جنگ احد میں 80 زخم لگنے کے باوجود، ایک ہاتھ شل ہونے کے باوجود، غزوہ احد کے باوجود، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مزید غزوات میں شرکت کی۔ 80 زخم اور ایک ہاتھ شل ہونے کے باوجود یہ لڑتے رہے اور جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی جہاد میں شریک رہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عوام کے بیٹے اور ابو عبداللہ قرشی کی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہیں، ابتدائی میں اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہو گئے تھے اور اس وقت 16 سال کے تھے۔ اس چھوٹی سی عمر میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے ان پر بڑے ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ ان کو دھوئیں میں بند کر دیا گیا تاکہ اس عذاب سے گھبرا کر اسلام ترک کر دیں، لیکن انہوں نے نہایت استقامت کے ساتھ اس سخت عذاب کو برداشت کیا اور اسلام سے پھرے نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب سے پہلے اسلام کی راہ میں تلوار کھینچنے والے یہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ احد کے دن بڑے استقلال اور ثابت قدمی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے اور شجاعت اور جان ساری کے جوہر دکھائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت، قدر نحیف الجثہ اور گورے رنگ کے تھے۔ 36 ہجری میں جنگ صفین سے واپسی پر راستے ہی میں بصرہ کے علاقے میں صفوان بن عمر بن جرموز نے ان کو شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 برس تھی۔ وادی اسبع میں دفن کیے گئے۔ یہ جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے متعلق حدیث شریف ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بنی قریظہ کے یہودیوں میں جائے اور ان کے بارے میں ضروری معلومات لا کر مجھے دے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر میں روانہ ہو گیا اور جب ان کے بارے میں معلومات حاصل کر کے واپس آیا، یہ بڑا طویل قصہ ہے اور بہت سخت حالات میں یہ گئے تھے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس کی تفصیل یہاں نہیں ہے، یہاں صرف یہ بتا رہے ہیں۔ جب معلومات حاصل کر کے واپس آیا تو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ دونوں مجھ پر جمع کر دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، فدا کا ابی و امی۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو جنگ احد، یعنی یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، ایک مرتبہ تو جنگ احد کے موقع پر اور دوسری مرتبہ بنو قریظہ کے خلاف کاروائی کے موقع پر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عروہ سے کہا، برخوردار، میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگوں کے دوران زخمی نہ ہوا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کرتے نہیں سنا علاوہ سعد ابن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ احد کے دن جبکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کافروں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جوان مردی کے ساتھ تیر مار مار کر ان کو پیچھے ہٹا رہے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سعد ابن مالک اور سعد ابن وقاص ایک ہی نام ہے، سعد ابن مالک بھی وہی ہے، سعد ابن وقاص ابی وقاص بھی وہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی کنیت ابو اسحاق تھی اور زہری اور قرشی کے کر کے مشہور ہیں، قدیم الاسلام ہیں، یعنی آغاز دعوت اسلام ہی میں 17 سال کی عمر میں مشرف و اسلام ہو گئے تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں تیسرا مسلمان ہوں، مجھ سے پہلے صرف 2 آدمی اسلام لائے تھے اور اللہ کی راستے میں اسلام کی طرف سے سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور مستجاب الدعوات مانے جاتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کو مستجاب الدعوات بنا دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان کی یہ حیثیت عوام و خواص میں اس قدر مشہور تھی کہ لوگ ان کی بد دعا سے ڈرتے تھے اور ان کی نیک دعاؤں کے طلبگار رہتے تھے۔ دراصل ان کو یہ مقام اس بنا پر حاصل ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ سعد کی دعائیں قبول فرما۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بہت خوش نصیب ہستی ہیں جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، یعنی الگ الگ موقعوں پر ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ عظیم اعزاز ان دونوں کے علاوہ اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کا رنگ گندمی تھا، ان کے بدن پر بہت بال تھے، 55 ہجری میں انتقال ہوا، جنازہ مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس وقت کے حاکم مدینہ ابن الحکم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوے سے مدینہ شریف میں واپس آ کر دشمنان دین سے خطرے کے سبب رات میں سوئے نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کاش کوئی نیک بخت مرد آج کی رات میری نگہبانی کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ ارشاد فرمایا ہی تھا کہ اچانک ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سن کر پوچھا کون ہے، جواب ملا میں سعد ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اتنی رات گئے تم یہاں کیسے آ گئے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خوف پیدا ہوا کہ کہیں دشمنان دین آپ کو ضرر نہ پہنچائیں، لہذا میں یہاں حاضر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کروں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیں اور پھر اطمینان سے سو گئے۔ ایسا عشق رسول تھا، سبحان اللہ۔ حضرت ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت جب سنا جب ان سے پوچھا گیا کہ فرض کیجئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے صراحتاً کسی کو نامزد فرماتے تو آپ کی نگاہ انتخاب کس پر جاتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر کے بعد کس کو نامزد فرماتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پھر پوچھا گیا اور حضرت عمر کے بعد کس کا نمبر آتا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی یہ بھی بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے. ان کا قصہ بھی ابھی آگے آ رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرا پہاڑ پر کھڑے تھے کہ ان کے پیروں کے نیچے پتھر حرکت کرنے لگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو مخاطب کر کے فرمایا ٹھہر جا، تیرے اوپر کوئی دوسرا نہیں کھڑا ہے، یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہداء ہیں. اور بعض راویوں نے فرمایا کہ اور سعد بن ابی وقاص کے لفظ کا اضافہ کیا ہے کہ یہ ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا سب سے بڑا کامیاب امتحان اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارنا ہے، جو دشمنان اسلام کی طرف سے اہل اسلام کے خلاف میدان جنگ میں آیا تھا. جنگ احد میں پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ میدان کارزار میں ڈٹے رہے اور ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے حملوں سے بچانے میں فداکاری کے جوہر دکھائے. خلافت صدیقی میں آپ بیت المال کے مہتمم اور افسر اعلیٰ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو حضرت خالد بن ولید کی جگہ اسلامی فوج کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا اور شام اور فلسطین کی اکثر فتوحات آپ ہی کے زیر کمان حاصل ہوئیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے دن فرمایا تھا اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو اس معاملے کی زمامِ کار میں انہی کو سونپتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و قناعت کے جس درجہ کمال کے حامل تھے اس کا اندازہ اس روایت سے کیا جا سکتا ہے کہ بعض مستند کتابوں میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور فلسطین کے دورے پر آئے تو اس خطے کے مختلف علاقوں میں تعینات اسلامی افواج کے کمانڈر اور بڑے بڑے عمال اور حکام امیر المومنین کے استقبال کے لیے موجود تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شام اور فلسطین میں اسلامی افواج کے سپہ سالار اعظم تھے اس وقت تک وہاں نہیں پہنچے تھے. حضرت عمر نے استقبال کرنے والے عمرا اور عمائدین سے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا کون آپ کا بھائی؟ فاروق اعظم نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح. لوگوں نے کہا کہ وہ آتے ہی ہوں گے. حضرت ابو عبیدہ آ گئے تو امیر المومنین سواری سے اترے اور ان کو گلے لگا لیا. پھر ان کے گھر گئے. انہوں نے سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ کے گھر میں پہنچ کر دیکھا تو وہاں ان کو ایک چھوٹی سی تلوار اور ایک سپر یعنی ڈھال کے علاوہ اور کوئی سامان نظر نہیں آیا. ایک اور روایت میں یوں ہے کہ امیر المومنین حضرت عبیدہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چلو ہمیں اپنے گھر لے چلو. اور پھر امیر المومنین حضرت عبیدہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور اندر پہنچ کر دیکھا تو پورا مکان خالی نظر آیا، کہیں کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی تھی. امیر المومنین نے حیرت سے پوچھا ابو عبیدہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ یہاں تو ایک نمدہ، ایک رکابی اور ایک تلوار کے علاوہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، حالانکہ تم تو اس علاقے کے حاکم اعلیٰ اور اسلامی افواج کے سپہ سالار اعظم ہو، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں؟ حضرت ابو عبیدہ یہ سن کر گھر کے ایک کونے میں گئے اور وہاں سے روٹی کے چند خوش ٹکڑے اٹھا کر لائے۔ فاروق اعظم نے یہ دیکھا تو بے اختیار رونے لگے اور بولے، ابو عبیدہ، بس تم ہی ایک مرد افغان نکلے، باقی ہم سب کو تو دنیا نے اپنے فریب کا شکار بنا لیا۔ اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دو زرہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا تاکہ دشمن کے لشکر کا جائزہ لیں، لیکن دونوں زرہوں کے بوجھ کی وجہ سے یا اونچائی کی وجہ سے آپ چڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بیٹھ گئے تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر چڑھ کر چٹان پر پہنچ گئے۔ اور پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، جس شخص کی خواہش ہو کہ اس انسان کو دیکھے جو زمین پر چلتا پھرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ انسان طلحہ کو دیکھے۔ یہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جو شخص ایسے شہید کا دیدار کرنا چاہے جو زمین پر چلتا پھرتا ہے، وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بیویوں سے فرمایا، تمہارا معاملہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ مجھ کو میرے بعد کے فکر میں ڈالتا رہتا ہے، اور تمہارے خرچے پر وہی صبر کریں گے جو صابر اور صدیق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ لوگ ہیں جو صدقہ دینے والے اور کار خیر کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابو سلمہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو جنت کی سلسبیل سے سیراب فرمائے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خرچے کے لیے ایک باغ دیا تھا جو 40,000 دینار کو بیچا گیا۔ ان کے اور حالات میں لکھا ہے کہ باغ ازواج مطہرات کے لیے دیا تھا، وہ 40,000 دینار کو بیچا گیا، لیکن بعض روایات میں ہے کہ پورا باغ جو 4,00,000 درہم یا 4,00,000 دینار میں بیچا گیا تھا۔ یہ بہت قیمتی باغ تھا، انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے دے دیا تھا، اور وہ بہت بڑے تاجر تھے اور وسیع بنیادوں پر پھیلی ہوئی اپنی تجارت کے ذریعے جتنا زیادہ مال و اسباب پیدا کرتے تھے اتنا ہی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان کی زندگی اور ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا مطلقاً مبالغہ نہ ہوگا کہ ان کی تمام تر تجارت اور کسب مال کا مقصد ہی اللہ کی راہ میں اور دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اپنے آدھے مال و اسباب اور 4,000 دینار یا درہم نقد کا نذرانہ پیش کیا، پھر انہوں نے 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دیے، اور پھر جہاد ہی کے لیے اللہ کی راہ میں انہوں نے 1,500 اونٹنیاں پیش کی، اور ان تمام مال و اسباب میں سے اکثر حصہ ان کے تجارتی مال اور سرمایہ سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 150,000 یعنی 1,50,000 دینار اللہ کی خوشنودی کے لیے صحابہ کرام کو دیے، پھر جب رات آئی تو گھر میں قلم کاغذ لے کر بیٹھے اور اپنا تمام مال مہاجرین اور انصار صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے ایک فہرست مرتب کی۔ اس فہرست میں انہوں نے اپنے بدن کے کپڑوں تک کے بارے میں لکھا کہ میرے بدن پر جو قمیص ہے وہ فلاں صاحب کے لیے ہے اور میرا عمامہ فلاں صاحب کے لیے۔ اس طرح انہوں نے اپنے مال و اسباب میں سے کچھ باقی نہیں رہنے دیا، ایک ایک چیز حاجت مندوں کے نام لکھ دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر سو گئے صبح ہوئی تو نماز فجر کے لیے مسجد پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن کو میری طرف سے سلام کہو. سبحان اللہ. اور وہ فہرست جو انہوں نے آج رات بنائی ہے ان سے قبول کر کے پھر ان کو واپس کر دو اور ان سے کہو کہ اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا. اس سارے مال و اسباب میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف وکیل ہو. اپنی مرضی سے اس میں سے لین دین کرو اور اپنے سابقہ حق تصرف کے ساتھ جو چاہو خرچ کرو. اس کا تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ان کو جنت کی بشارت عطا کی گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے. پسماندگان میں انہوں نے 4 بیویاں چھوڑی تھیں اور منقول ہے کہ ایک ایک بیوی کے حصے میں 80,000 درہم آئے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا ترکہ 16 سہام پر تقسیم ہوا اور ہر بیوی بیوہ کے حصے میں 2,200,000 درہم آئے. یہ تو کتاب بھری پڑی ہے. میں نے اس کا بھی کوئی چناؤ نہیں کیا تھا کہ کون سے قصے سنانے ہیں, موقع نہیں ملا مجھے. اور بھی ایسی عظیم الشان قربانیاں بھری پڑی ہے تاریخ عشر مبشرہ کے لیے بھی. اور بھی صحابہ اس میں ہیں کہ کتنی کیسی کیسی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں دین کے لیے اور عشق رسول میں, عشق الہی میں. بس دل میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ ان عشاق الہی نے, ان عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اتنی قربانیاں دی ہیں اور ایسے زمانے میں دی ہیں. ابھی ایک سا آج ہی ایک روایت پڑی ہے, وہ میں اب کے طبی وقت بہت ہو جاتا ہے, تو اس میں ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ ہم نے ایسے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے کہ جب ہم کیکر کا ایک پھل ہوتا ہے کڑوا کسیلا, وہ کھا کر گزارا کیا کرتے تھے, یا اس کے پتے, کیکر کے پتے کھا کر ہم گزارا کرتے تھے. اور ہمارے جو رفع حاجت جو فضلہ ہوتا تھا اتنا سخت ہوتا تھا کہ ذرا تو اس میں ذرا نرمی اور رطوبت کا نام نہیں ہوتا تھا, اتنی خشکی ہوتی تھی. اور قدم قدم پر مشکلات اور تمام مجاہدات اٹھائے اور عضو عضو زخم زخم تھا اور کس قدر مجاہدات کیے. لیکن آج ہم اتنی تن آسانی میں ہیں اور تھوڑی سی یعنی مطالبات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں, مگر افسوس ہے کہ ہم جو ہے تھوڑی سی محنت بھی کرنا نہیں چاہتے. صحابہ کی کیسی قربانیاں تھیں اور ہم کیا ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو دل سے مانتے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. شرعی پردہ ہے, نگاہوں کی حفاظت ہے, داڑھی کا رکھنا ہے, ٹخنے کا کھولنا ہے, اور نگاہوں کی حفاظت ہے, دل کی حفاظت ہے. چند اعمال ہمارے حضرت نے بتلائے ہیں کہ تم یہ کام کر لو اور تم اللہ والے ہو جاؤ گے, اللہ کے دوست ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کی کہ صحابہ نے کیسے کیسے اپنی جانوں کی بازی لگا کر اپنے جو ہے وہ حق ادا کیا, اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں اپنی جان کی بازی لگائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال ان اول الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کرتے ساتھ چلے, اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار چل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصائح اور ہدایات سے فارغ ہو گئے تو فرمایا معاذ اس سال کے بعد شاید تو مجھ سے ملاقات نہ کر سکے اور ممکن ہے کہ تو میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرے۔ یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ پھیرا اور مدینہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، خواہ وہ کوئی ہوں، یعنی کسی ملک اور قوم کے ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا، جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے، اگرچہ کسی ملک کا باشندہ ہو یا کسی قوم کا ہو۔ قریب ہونے کے دو مفہوم ہیں، یا تو میری شفاعت سے قریب ہوں گے یا مرتبے کے لحاظ سے میرے قریب ہوں گے، اور تقوی والی زندگی بزرگان دین کی صحبت سے ملتی ہے۔ تیرنے کی کتاب پڑھ کر کوئی تیر نہیں سکتا جب تک کسی پرانے تیرنے والے کی صحبت میں تیرنا نہ سیکھے۔ اسی طرح کتابوں سے تقوی نہیں ملتا جب تک کسی متقی بندے کی صحبت طویل نہ حاصل ہو۔ تقوی کی برکت سے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ یمن میں رہتے ہوئے کس درجے کو پہنچے اور ترک تقوی کے سبب بعض اشراف مکہ کیسے بدبخت ہوئے۔ بس امت کو اس حدیث میں تقوی کی ہدایت ہے۔ اللہم ارزقنا هذه النعمہ، آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں قرات کی سات سنتیں، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ کل ہم نے پڑھ تو نہیں لیا تھا، قرات کی نہیں پڑھی تھی نا۔ نمبر دو، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا۔ نمبر تین، چپکے سے آمین کہنا۔ نمبر چار، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور عصر اور عشاء میں اوسط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا، لیکن اگر یاد نہ ہو تو کوئی بھی صورت پڑھ لے نماز ہو جاتی ہے۔ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، اور ثنا اور تعوذ اور تسمیہ یعنی ثنا اور اعوذ باللہ اور تسمیہ بسم اللہ اور آمین، ان سب کو آہستہ کہنا۔ اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ نشر تی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمانوں کی روانگی میں ملوک و سلاطین کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے لیے جو اپنے فرمان مبارک بھیجے ان کا بیان۔ مقوقس شاہ مصر کو حاطب بن ابی بلتعا کے ہاتھ، یہ ایمان نہیں لایا مگر ہدایا بھیجے۔ منذر بن ساوا شاہ بحرین کو علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، یہ مسلمان ہو گئے اور بدستور برسر حکومت قائم رکھے گئے۔ دو بادشاہ عمان، جعفر بن جلندی و عبد بن جلندی، ان کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ حوزہ بن علی حاکم یمامہ کو سلیث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر کے ساتھ ہاتھ، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔